كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم. سورة طه چل رہا ہے, سورة طه کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 114 تک تلاوت کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا اور بہت سے مسائل اور واقعات اور عبرت کی باتیں یہ اس ضمن میں اللہ پاک نے بیان فرمائی. جہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دعویٰ یہ بھی ثابت ہوا اور اس کی دلیل گویا فراہم ہوئی. وہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پر پچھلے واقعات کو, جو پچھلے واقعات ہیں جیسے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا یہ بھی, اور اس طرح اور دوسرے واقعات بھی ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیز نبی کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر وحی بھیجے اور پھر وہ اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کسی سے پڑھے بھی نہیں تھے اور کسی سے استفادہ بھی نہیں کرتے تھے, پھر بھی آپ نے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک اتنی تفصیل سے اور مستند طریقے پر بیان فرمایا, یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا, اور جس پر کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس واقعے سے اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ آپ کی یہ نبوت کی دلیل بھی ہے, اور واقعات کے جو مقاصد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے. حضرت علیہ السلام کے واقعے سے حضور کی بڑی تسلی ہوتی تھی, کیونکہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے تو آپ بہت تکلیف میں آ جاتے تھے اور اپنے دل پہ لے لیتے تھے, تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہوتی تھی. کیونکہ نبی کے ساتھ جو کچھ گزرتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی بات 100% لوگ مان لیتے ہوں, کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو جو لوگ نہیں مانتے اس کے بارے میں نبی کا دل بہت مجروح ہوتا ہے, مخموم ہوتا ہے, اور نبی کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو گئی, میں نے کچھ پیغام میں وہ تو نہیں کیا, اس نے تو نہیں کی. کیونکہ اللہ کی بات ہے, اللہ کا پیغام پہنچانے والی بات ہے, تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات اصل یہ ہے کہ لوگ ہیں ہی دو قسمت والے, کچھ لوگ اچھی قسمت کے ہوتے ہیں کچھ خراب قسمت کے. تو جو خراب قسمت کے لوگ ہیں جن شقی یا ذلیل ان کو کہتے ہیں, ان کو تو کتنا بھی سمجھائے اور کوئی بھی سمجھائے, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کر کے سمجھائے, پھر بھی نہیں مانتے. اذا کان اتباع اتباع سوئن فلا ادب یفید ولا ادیب. جب طبیعت ہی خراب ہوتی ہے تو نہ ادب فائدہ دیتا نہ ادیب فائدہ دیتا, کسی کتنے ہی مؤثر انداز میں سمجھایا جائے اس میں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر. نادان آدمی ہے تو کتنا ہی کلام نرم نازک ہو بے اثر ہی ہوتا ہے. وقد آتینا کمل لدنا ذکرا, اور تحقیق ہم نے آپ کے پاس ہماری طرف سے نصیحت بھیج دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ نصیحت ہے, ذکر ہے, یاد دلانے والی چیز ہے, ذہن کو متوجہ کرنے والی ہے. جو آدمی سنجیدگی سے سوچے گا تو جتنا اس میں غور و فکر کرے گا ان کے مضامین میں, اس سے حاصل ہونے والے علوم میں, اس سے معلوم ہونے والی باتوں میں, اتنا وہ محسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائے شفقت اور مہربانی کے انسانوں کو سمجھایا ہے. ایک بات, یہ خالص نصیحت ہے, خیرخواہی ہے, بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے, ان کو کسی کی ضرورت نہیں. ساری مخلوق اگر نافرمانی پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب بگڑ جائیں سب جہنم میں جائیں تو ان کا کیا نقصان ہے اس میں. تو یہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ صرف لوگوں کے لیے ذکر اور نصیحت ہے, یاد دلانے والی چیز ہے اور بھلائی پہنچانے والی ہے. من اعرض عنہ, جو اس سے اعراض کرے گا, جو نہیں مانے گا, قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کو نہیں مانے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر اور رسول ہونے کو نہیں مانے گا, اور حضور پر ایمان نہیں لائے گا, اس کلام کے اللہ پاک کی طرف سے ہونے پر ایمان نہیں لائے گا, تو ظاہر ہے کہ وہ اس زندگی کو اختیار بھی نہیں کرے گا. اور جب وہ اس کو اختیار نہیں کرے گا تو چلے گا بھی نہیں اس کے موافق, اور جب چلے گا نہیں تو کل قیامت میں اس کا نتیجہ صحیح نہیں آئے گا. اس کو فرما رہے ہیں کہ جو اعراض کرے گا اس سے, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا, اپنے اوپر اپنے اعمال کا بوجھ اس پر اٹھایا ہوا ہوگا, گناہ کرے گا اور گناہوں کا بوجھ اس کے سر پہ لگا ہوا ہوگا. اگر شرک کیا ہے ایک آدمی نے, کفر کیا ہے یعنی مانا ہی نہیں, تب تو یہ ہے کہ اس کا شرک اور کفر اس پر اتنا بوجھ ہو جائے گا کہ وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکے گا, چونکہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں پہنچا دے گا. اور علماء نے فرمایا کہ اس کے مطلب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو آدمی ایمان لانے کے باوجود اعراض کرے گا اس کے احکام سے, تو پھر وہ آدمی جو بدعملیاں اس نے کی ہیں اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک آدمی کے سامنے انتہائی قریب المنظر بدبودار بدصورت, جس کو دیکھتے ہی جو ہے طبیعت آدمی کی گھن گھن پڑ آ جائے, وہ اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ تو مجھے جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا, مگر تیری صورت ایسی ہے کہ جس سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور انتہائی بدبو تیرے پاس سے آ رہی ہے, اور تو اچھا آدمی نہیں لگتا کوئی. تو وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں. تو دنیا میں مجھ پہ سوار تھا, میں آخرت میں تجھ پر سوار ہوں اور اس کے سر پہ چڑھ جائے گا. اب جس نوعیت کا وہ عمل ہوگا بد عمل, اس نوعیت کے اعتبار سے وہ سر پہ مسلط ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی نے اونٹوں کی زکات نہیں دی تو اونٹ خود آ جائے گا اور کہے گا کہ میں اونٹ ہوں تیرے, اونٹ کی شکل میں اس کا زکات نہ دینا آ جائے گا. زکات نہ دینا ایک عمل ہے جو وہاں ٹھیک کی شکل میں چینج ہو جائے گا بد عملی, اور وہ اونٹ کا شیپ لے کے اس کی گردن پہ سوار ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اونٹ کھڑا ہوا تو زمین پہ ہوگا اور خالی اس کے اوپر کچھ اپنی گردن وردن رکھے گا, نہیں اونٹ پورا اس کے اوپر ہی بیٹھ جائے گا. اب ایک اونٹ کی زکات نہیں دی ہوگی تو ایک اونٹ بیٹھے گا, اگر پچاس کی نہیں دی ہے تو پچاس بیٹھ جائیں گے اوپر آگے. اب اندازہ لگائیے کیا گزرے گی. اچھا ٹائم پاس کرنا ہے پچاس ہزار سال, وقت گزارنا ہے پچاس ہزار سال کا ٹائم اثر پہ ہے بس. وہ خود نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی زمین کھا لی تو وہ زمین توق بن کے اس کے گردن میں لٹک جائے گی. یہ کہ وہ آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا, تو مگر یہ کہ اس کا جسم اس کے حساب سے پھر ڈیزائن کیا جائے گا اور اس کو تکلیف ہوگی. اس کی تو معمولی بات تو نہیں ہے کہ زمین آدمی کے گلے میں پڑ جائے آگے, اس کو جو بھی شکل اللہ پاک دیں گے. تو جو جس جس ٹائپ اور لائن کی بدعملیاں کرے گا وہ اس کے اوپر بوجھ بن کر آ جائیں گے. اور یہ نوبت کب آئے گی؟ جب قرآن پاک سے اعراض کیا جائے گا, جو ذکر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اس وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ بہت توجہ اور اعتنا کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے اعراض میں یہ بھی ہے کہ اس کو نہ پڑھا جائے, اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ پڑھے آدمی قرآن شریف. سمجھنا ضروری نہیں ہے لیکن پڑھے, دین سمجھنا ضروری ہے. ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہوئے اس کا سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن میں جو بات ہے ایز اے اسلام انسانوں کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ توحید ہونی چاہیے, شرک مت کرو. لیکن اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے تو اس نے اس لائن کا قرآن سمجھ لیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کی اتباع کرو. اگر وہ رسول کی اتباع کر رہا ہے تو یہ بحث نہیں ہے کہ کون سے سورے میں, کون سے پارے میں, کون سی آیت میں, یہ بات ہے اس کے ذہن میں اتنی بات آ گئی اور وہ مانتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن پاک کا حکم ہے, رسول کی اتباع کرنا ہے, بس ٹھیک ہے, وہ آیت پر عمل ہو گیا. اس کو قرآن وہ سیکھ لیا, اس نے اس لائن کا قرآن سیکھ لیا. نماز پڑھنا فرض ہے, آدمی مانتا ہے کہ ہاں اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. یہ ضروری نہیں ہے آدمی کو کہ یہ پتا چلے کہ پہلے پارے میں کہاں کہاں ہے, دوسرے پارے میں کہاں کہاں ہے, کون سی صورت میں کس جگہ پر کس کن الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں نماز کے فرض ہونے کو بتایا گیا ہے, یہ جاننا ضروری نہیں. جب آدمی کو نماز پڑھنا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی کو وضو آتا ہے تو اس کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک میں وضو والی آیت ہے کہاں پہ, اور کس کو بھی نہیں معلوم ہے, پچیس پچیس سال سے وضو کر رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت پر کچھ چھوڑے ہوئے ہیں, بس وضو کر لیں. خود صحابہ کرام پر وضو کی آیت 18 سال کے بعد اتری, وضو شروع کرنے کے بعد سے. دین جو ہے وہ تو آ گیا تھا لیکن ایز اے قانون ورلڈ میں ابھی وہ نازل نہیں ہوا تھا, لیکن حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ نماز سے پہلے وضو ایسا کرا دیا کرو. 18 سال تک صحابہ وضو کرتے رہے, پھر سورہ مائدہ میں وہ آیت اتری, یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو دین کا سیکھنا تو فرض ہے, جس کو قرآن پاک کا سیکھنا ہی کہتے ہیں, وہ ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے. زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے, ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے, اولاد کے ساتھ سلوک ہے, حلال کمانا ہے, حلال خرچ کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, یہ دین سیکھنا کہلاتا ہے. یہ قرآن ہی ہے, یہ جو آدمی اس کو جانتا ہے وہ قرآن ہی جان رہا ہے. تو قرآن ہی میں اسلام ہے, قرآن ہی میں دین ہے. بقیہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے سمجھنے کے واسطے بہت سیکھنا پڑتا ہے, ہر آدمی کے بس میں ہے نہیں, ہوتا نہیں. 4-6 سال اگر کوئی قرآن شریف کی سمجھنے میں اور قرآن شریف کو سیکھنے میں لگا بھی دیا تو بھی نہیں سمجھ میں آتا, خالی ترجمہ کرنے سے تو فائدہ آتا بھی نہیں ہوتا. بقیہ قرآن پاک یہ اصل اعراض کرنا سمجھا جاتا ہے. قرآن پاک سے اعراض کرنے میں اصل یہ ہے کہ قرآن نے جو زندگی دی اس کو چھوڑنا، قرآن پاک نے جو لائف دی، اسٹائل آف لائف جس کو کہہ لیجیے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو دیا، اس کو چھوڑنا یہ قرآن پاک کے اعراض کرنے کے حقیقی معنی میں ہے. اور یہ ہے کہ اس کو اس کے مخارج ادا نہیں کرنا، یہ بھی اعراض کرنے میں ہے. پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح طریقے پر نہیں پڑھتے. اگر عربی زبان مادری زبان نہیں ہے تو اب اس کو اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں. اپنی لینگویج میں سے مطلب یہ ہے کہ جو لفظ جہاں سے نکالنا ہے ویسے وہاں سے نہیں نکالتے، جو ہم کو نکالنے کی عادت ہے وہاں سے اس کا لفظ بولتے ہیں. یہ بھی اعراض میں داخل کیا ہے علماء نے. اس میں ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو وہاں سے نکالنے کی عادت ڈالنا جہاں سے وہ حرف نکلنے کا اصول ہے. اور تلاوت نہیں کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، اعراض میں داخل ہے. اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا اہتمام ہو، قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے کا اہتمام ہو. اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کے سمجھانے کا مل جائے آدمی تو اس کے پاس وہ بھی سلسلہ چلے، جیسے ہم یہاں درس قرآن کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے جو کچھ سمجھے ہوئے سیکھے ہوئے ہیں وہ سناتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں. یہ طریقہ ہے اگر قرآن ہی کو براہ راست سمجھنا ہے تو. بخیر آپ کہیں بھی قرآن شریف کو سنیں گے، سننے کو جائیں گے، سمجھنے کو جائیں گے تو اس کا بڑا حصہ تو آپ کو نصیحتوں اور عبرتوں وغیرہ سے متعلق ملے گا. کاروبار کے کیا مسائل ہیں، ڈیلنگ کے کیا مسائل ہیں، تجارت کے کیا مسائل ہیں، کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے، کون سی چیز کیسے کرنا ہے، لباس میں کیا طریقہ ہے، عقائد کیا کیا ہونے چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، عادتیں کیسی ہونی چاہیے، عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، یہ سب کہاں آتا ہے؟ وہ کہیں آتا ہے، اس کا وہ چھوٹا سا حصہ آتا ہے، پھر حدیث میں اس کی تفصیل رہتی ہے. تو اعراض میں ان سب چیزوں یہ سب چیزیں ہیں. ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے کلی اعراض، کبھی ہوتا ہے جزوی اعراض. کلی اعراض کا مطلب ہے ماننا ہی نہیں، تو میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتا نعوذ باللہ من ذالک. اگر ایسا اعراض پایا گیا تو اس کو کلی اعراض کہتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. اس کی ایسا آدمی بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. یہ شور ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا اور ہرگز بھی جنت میں نہیں جائے گا. وہ وقت کا پریسیڈنٹ ہو، وہ ہفت تقلیم کا بادشاہ ہو، وہ سپر پاور رکھتا ہو اپنے پاس، وہ بہت بڑا نوبل یافتہ سائنسداں ہو، اس کے پاس وہ بہت زیادہ رچ مین ہو، اس کا اثر کچھ بھی ہو، ترم کا اپنی جگہ پر کچھ بھی ہوں گے، اگر اعراض کلی پایا گیا ہے تو اس کی بخشش کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سیدھا جہنم میں. اس نے دنیا میں رفاہی کام کتنے ہی کیے ہوں، پوری دنیا نے مل کے اس کو نوبل انعام دیا ہو تو بھائی یہ سب کی ماں ہے، اس نے اتنی خدمت کی ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں گئی، اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اور اس میں ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ڈاؤٹ کرنا قرآن پاک میں ڈاؤٹ کرنے کے برابر ہے، ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس میں. جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ جہنمی ہے، کوئی ہوگا. جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ یہودی بھی نہیں رہتا، وہ عیسائی بھی نہیں رہتا، کیونکہ یہودی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. یہودی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اسلام آنے سے پہلے تو یہودی کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا یہودی رہنے کے لیے، لیکن اسلام آنے کے بعد میں یہودی کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اسلام آنے سے پہلے عیسائی کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو، لیکن اسلام آنے کے بعد میں عیسائی کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اگر کوئی یہودی مسلمان نہیں ہوتا تو اس نے موسیٰ کو بھی جھوٹا کہا ہے، اس نے تورات کو بھی جھوٹا کہا ہے. میں یہ کہتا ہے کہ تورات بھی جھوٹی اور موسیٰ بھی جھوٹے نعوذ باللہ. اگر کوئی عیسائی کرسچن مسلمان نہیں ہوتا تو اس نے جیزس کو بھی جھوٹا کہا، اس نے بائبل کو بھی جھوٹا مانا. تو جیزس نے بھی غلط بیانی سے کام لیا اور بائبل نے بھی غلط بیانی سے کام لیا. اور جو اللہ کے رسول کو جھوٹا بولے اور اللہ کی کتاب کو جھوٹا بولے تو وہ تو مسلمان، وہ تو اس کے مقصد کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس زمانے میں جو مذہب اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اس مذہب پر ہی بخشش کا مدار ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد میں اسلام مدار نجات ہے. اور یہ قرآن پاک میں ہے، ہمیں جب تک غیر الاسلام دین فلاں اقبال نہ ہو، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لائے گا قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کہہ رہے میں اس کو ایکسپٹ کروں گا. چھوٹی سے چھوٹی جگہ سے لے کے بڑی سے بڑی جگہ پر امیگریشن کے واسطے آپ کو ایک فائل دیا گیا کہ یہ فائل فل اپ کرو. کہیں گے نہیں, ہمارے بابا کا ایک فائل رکھا ہوا ہے وہ بھر کے دیتا ہوں میں. کام چلنے والا ہے اس سے کوئی؟ کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا اپلیکیشن اس طریقے سے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں, اپلیکیشن میں جو ہے وہ انڈیا میں جو دیا کرتا تھا وہ دوں گا, اور پاکستان کا ہمارا ایک بنا ہوا ہے اردو میں وہ میں دے دوں گا آپ. کہیں ایسا ہوا دنیا میں؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کسی چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں؟ تو یہ قانون تو اللہ پاک کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم ہے, انسانوں کی ابد الآباد کی زندگی کا فیصلہ جس کے ہاتھ میں ہے, اور اس کا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں ایسا مذہب لاتا ہوں یہ بھی ایکسپٹ کرو, کہہ رہا میں ایسا مذہب لاتا ہوں یہ بھی ایکسپٹ کرو, نہیں میرا یہ مذہب ہے وہ بھی ایکسپٹ. کیوں کرے بھائی ہم تمہارے باقی ہیں کچھ؟ کسی کا کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا. مر جائے آدمی, کھپ جائے, سنیاسی ہو جائے, مجاہدے میں اپنے آپ کو ڈال لے, پہاڑوں میں اپنی زندگی گزار دے, تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے واسطے پہاڑوں میں رہوں گا, شادی نہیں کروں گا, اجنا والا بچے نہیں ہونے دوں گا, اور تجھے کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, بھوکا مروں گا, پانی میں کھڑا رہوں گا, ایک پیر پہ کھڑا رہوں گا, کانٹوں پہ کھڑا رہوں گا. وہ دیکھا ہوگا آپ نے, وہ چپل کے جو ہے نا کیلے بناتے اس کے اوپر ٹھہر جاتے, اس کی مشق کرتے ٹھہرنے کی. میں نے بھی دیکھے وہ برابر آج 6 گھنٹے 36 گھنٹے 24 گھنٹے ٹھہر جاتا ہے ایک دم تیز کیلوں کے اوپر. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے, اس سے تو اللہ خوشی ہو گیا ہوگا. کیوں کچھ ہوگا بھائی, وہ کوئی ضابطہ ہی نہیں ہو. تو اعراض جو ہے اگر کھلی پایا گیا ہے تو پھر تو وہ ایسا بوجھ اٹھائے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خالدین اپی, وہ اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا. بوجھ میں ہمیشہ رہنے کا جو لفظ ہے وہ اسی بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں اعراض سے اصلی مراد اعراض کھلی ہے, یعنی اسلام نہ لانا. کیونکہ جو جزوی بوجھ اٹھائے گا وہ, یعنی ایمان بھی اس کے پاس ہے, بدعملی بھی اس نے کی, وہ ہمیشہ نہیں رہے گا اس بوجھ میں. وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا ہوگا, کوئی آسان نہیں ہوگا ان کے لیے, کوئی ایزی نہیں ہوگا. یہ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, یہ اس دن کی بات ہے جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا ہے, ان کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے, اسرافیل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سینگ نما چیز بنائی ہے مخلوق, جیسے گائے کی سینگ ہوتی ہے, یعنی ایک طرف سے باریک دوسری طرف سے کھلی ہوئی, جیسے میک وغیرہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہوا کرتے ہیں, ویسی چیز بنی ہوئی ہے, مگر اتنی نہیں ہے وہ, بارش دو بارش کی بہت بڑی ہے وہ. چونکہ وہ فرشتہ جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے, اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں غالباً اپنی فزیکلی جسامت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے 12,000 گنا بڑے ہیں, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو اپنے پیر کے کنارے پر اٹھا لے سکتے ہیں, اور 600 ان کے پر ہیں. جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت میں کھڑے ہو گئے تو سر آسمان میں چلے جاتا, پیر زمین میں چلے جاتے. یہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا. ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھ کر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کی طرف کا آسمان نہیں دکھ رہا تھا, اور افق پہ تھے وہ, جیسے چاند نظر آتا, جیسے سورج نظر آتا, اتنی ویسے دور والے مسافت پہ, ایسا نہیں تھا بالکل آنکھوں کے سامنے آ گئے تو چھپ گیا سب نے. دور کے حصے میں جبرائیل علیہ السلام کرسی پہ آ گئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ سد الافق, میرے اوپر پورا افق بند ہو گیا تھا, پیچھے کا ایسا نظر نہیں آ رہا تھا, آسمانی نظر نہیں آ رہا تھا پیچھے کا, خالی بیٹھے تھے کرسی پہ آ کے. وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے کہ جسامت کے ساتھ آپ نے دیکھا اور نارمل حالت میں دیکھا تھا, آپ کا ایک دم ایک تاثر ہوا اس کی طبیعت, اس وجہ سے وہ ہو گئے. ان سے 12,000 گنا بڑے ہیں اسرافیل علیہ السلام. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک پیر پر ایک ہاتھ میں اپنے لے لیے ہیں اس سے پھونکنے کے لیے, اور اپنے منہ میں اس کو لگا لیا ہے, اور ایکشن میں آ گئے ہیں. ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک تو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ جب مقابلہ وغیرہ ہوتا ہے تو 1-2-3 جب کرتے نا, تو اس وقت میں آدمی کیسا ایکشن میں ہوتا ہے, فرما اس ایکشن میں وہ یعنی ریڈی حالت میں ہے بالکل, کہ اللہ پاک کا اذن ہو اور بتا دیں وہ کہ بس اسٹارٹ کر دوں, مجھے اسٹارٹ کر دینا ہے, اس پوزیشن میں ہے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے, اور وہ تھکتے اٹھتے نہیں ویسا بیٹھے رہنے سے, بولیں گے کہ پتا نہیں کب سے بےچارا بیٹھا ہوا, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہوں گا اس سے. اس کے گھٹنے اٹھنے میں درد نہیں ہوتا, اس کا گھٹنا کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے, گھٹنا بھی اس کا گھٹنا ہی ہوگا, تو وہ پھونکیں گے اس میں. اور اللہ نے ان کے پھونکنے میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ زندہ کرنے کی نیت سے پھونکیں گے تو سارے مخلوق زندہ ہو جائے گی, اور اگر وہ مارنے کی نیت سے پھونکیں گے تو سارے مر جائیں گے. کیونکہ جب پھونکیں گے تو اتنا طاقتور ہوگا وہ کہ کوئی کائنات کی چیز نہیں ہوگی جس کو وہ اس پھونک میں اڑا نہیں دیں گے. جیسے چھوٹے بچے ببل اڑاتے ہیں, صابن کے جو پھگے اڑاتے ہیں, تو یہ جو یونیورسل ہے اور اس میں یہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں سارا نظام, سورج جو ہے نا وہ ایک ببل ہے, چاند ایک ببل ہے, زمین ایک ببل ہے, مریخ ایک ببل ہے, زحل ایک ببل ہے, یہ کہکشائیں جو ہے نا یہ بھی ایک ببل کی طرح ہیں ان کے پاس. تو جیسے بچوں کے لیے وہ ہلکی چیز ہے, اسرافیل علیہ السلام کے لیے وہ بھی ہلکی چیز ہے, وہ اس میں پھونک دیں گے اور پورا نظام درہم برہم کر دیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا دوبارہ پھونکنے کو اس نیت سے کہ یہ چیزوں کے اندر جو چیزیں قابل زندگی ہیں وہ زندہ ہو جائیں, تو پھر وہ ایسے سر میں پھونکیں گے کہ زندگی آ جائے لوگوں, لوگ پیدا ہو جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بیان میں یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ ایک ہی آدمی کی پھونک میں زندگی بھی اور ایک ہی آدمی کی پھونک میں موت بھی, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جب آپ کی چائے گرم ہوتی ہے تو آپ اس کو پھونک کے ٹھنڈی کر لیتے ہیں, جب آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ مسلتی رہتی ہے اور بجلی بھی اس میں ہوتی رہتی ہے تو آپ پھونک کے اس کو گرم کر لیتے ہیں. آپ کی پھونک میں یہ ہے کہ اگر آپ کو گرم کرنا ہے تو پھونک کے گرم کر لیتے ہیں, اور آپ کی پھونک میں یہ ہے کہ آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ ٹھنڈا کر لیتے ہیں. چائے کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھونک کے, اور آنکھ کو گرم کرتے ہیں پھونک کے, کپڑے کو پھونکیے زور سے, اس کے بعد آنکھ پہ لگائیے, سیکے جیسا ہو جاتا ہے. آدمی اپنے حساب سے ٹھنڈا گرم کر رہا ہے, اسرافیل علیہ السلام اپنے حساب سے ٹھنڈا گرم کر دیتے ہیں, اللہ پاک نے بنایا ان کی قدرت میں وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بوجھ لوگ اٹھائیں گے یہ اس دن ہوگا جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا, ہمیں فقط سور, جب سور میں پھونک دیا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, اور جمع کر لیں گے ہم مجرموں کو اس دن اندھی حالت میں یا انتہائی ناگوار آنکھوں کی حالت میں. اس زرقن کے دو ترجمے کرتے ہیں مفسرین, ایک تو زرقن کا ترجمہ اعمى سے بھی کرتے ہیں, جو مجرم ہوں گے ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. ورا شروع ہوں یوم القیامت اعمى, ہم کل قیامت میں جو ہماری آیات سے اور ہماری باتوں سے اندھا بنا اس دنیا میں, ہم اس کو آخرت میں اندھا اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہے گا وہ کہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا, دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اندھا بنا تھا میری آیتوں سے, اس لیے میں نے تجھے اندھا اٹھایا ہے. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ایسے ہی اندھا اٹھائیں گے ہم, جب ہماری باتیں تیرے پاس آئیں تو تو اندھا بنا تھا, لہٰذا آج ہم تیرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. جیسے کو تیسا, کما تبین تو دانو, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا, جو لوگ کل قیامت میں حشر کیے جائیں گے, جمع کیے جائیں گے اور انتہائی ناگوار صورتوں کے ساتھ ہوں گے, ان کی آنکھیں انتہائی ناگوار ہوں گی. دوسرا ترجمہ زرقن کا یہ ہے کہ ایسی آنکھ جو انتہائی پیلی ہو اور اس میں پھر سبزی ہو, ہراپن ہو. تو انسانوں میں سب سے گندی اور خراب اور ڈراونی آنکھ یہ سمجھی جاتی تھی عربوں میں, تو اللہ پاک نے اسی کو بیان فرمایا کہ وہ اس آنکھ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, انتہائی پیلے اور اس میں سبزی, دیکھے ڈر ہو جائے. وہ ان کی حالت خود ایسی ہوگی کہ خود ان کو اپنے سے نفرت آئے, ایسی تو ان کی آنکھیں ہوں گی. اور حال یہ ہوگا کہ یہ تخافت نہ بین ہوں گی, آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے, کیا ہوگا, پھر لبثتم الا عشرا, اور یہ کہیں گے کہ تم دنیا میں کب تک رہے, دس دن رہے بس. جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم دس دن رہے, یا تو دنیا میں مراد ہے یا قبر میں مراد ہے, کیونکہ جب اٹھائے جائیں گے تو قبر سے اٹھائے جائیں گے نا. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی لائف کے مقابلے میں قبر کی لائف زیادہ ہے بہت, تو وہ کہیں گے کہ تم دس دن رہے ہوں گے. مطلب بات کا یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اٹھایا ہی نہیں جانا ہے, یہاں تو اٹھایا نہیں جانا تو بہت دور کی بات ہے, یہاں تو تھوڑا زیادہ ٹھہرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا, چلو ایک لمبا ٹائم پڑے ہوئے رہے اس میں. ظاہر ہے کہ دس دن سے تو زیادہ اس میں پڑے ہوئے ہوں گے, لیکن اٹھنے کے بعد یاد کچھ نہیں رہتا, ٹائم گزر جانے کے بعد میں یا جو مصیبت اور ہولناکی وہاں ہوگی پریشانی, اس پریشانی میں وہ جو ٹائم گزرا تھا وہ بہت تھوڑا نظر آئے گا. وہ کہیں گے کہ دس دن رہے تھے ہم لوگ, تو لبستم الا عشرا, تم لوگ دس دن خبروں میں پڑے رہے. حالانکہ پہلے سور تک جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے قبروں میں وہ تو ہوں گے, لیکن پہلا سور جو سارے انسانوں کو ہلاک کرنے کا ہے, سارے مخلوقات کو ختم کرنے کا ہے, اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا, زمین کی بھی زمین بھی ٹوٹ جائے گی, ٹوٹ جائے گی, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے, چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے, پہاڑوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے, اکھڑ جائیں گے زمین سے, اور روئی کے گولوں کی طرح سے وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے. جیسے روئی ہلکے روئی کے گولوں کو, روئی کو جو ہے نا ہوا ادھر سے ادھر اڑاتی ہے, ایسے پہاڑ ادھر سے ادھر اڑیں گے. کوئی چیز اپنی حالت پہ نہیں رہے گی. انسان کی کیا حیثیت رہے گی؟ انسان چپٹی کا کروا وہ تو ہے ہی 6 فٹ کا. جب پہاڑ زمین سے اکھڑ جائے گا اتنی طاقت کے ساتھ میں وہ پھونکیں گے تو آدمی کی حیثیت بھی کیا رہے گی؟ ایک تو پھونک کی طاقت, اور دوسرے آواز. اس میں سورہ اسرافیل میں آواز بہت ہے, ایسی آواز کہ لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے, شروع میں دل پھٹ کے اور جگر پھٹ کے مر جائیں گے جتنے جاندار. پھر وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی, بڑھتی ہی چلی جائے گی, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اسرافیل کو رکنے کا, ان کے پاس میں کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین کی ساری مخلوق مر جائے گی تو وہ آسمان کی ساری مخلوق کو بھی ختم کرا دیں گے, فرشتے بھی مر جائیں گے اس سور سے. اس کے بعد میں اسرافیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون بچا, تو اللہ اسرافیل کہیں گے کہ پروردگار کوئی نہیں بچا, ایک میں ہی بچا ہوں. تو اللہ فرمائیں گے کہ اب تو تیرے بھی باقی رہنے کی ضرورت نہیں, تو بھی مر جا. تو نسخ اولا کے وقت میں سب مر جائیں گے, حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کر کے کہیں گے کہ پھر سور پھونکو. تو پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 سال کا وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ابھی 40 دنیا کے ہوں گے یا 40 آخرت کے؟ اگر 40 آخرت کے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اندازہ لگائیے کتنا بڑا عرصہ ہوگا. اتنا ٹائم پڑے ہوئے رہنے کے باوجود جب اٹھیں گے تو پریشانی میں یہی سمجھیں گے کہ 10 دن رہے بس. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو وہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے. مظاہر تو یہ تخافت چپکے چپکے کریں گے, لیکن ہمیں تو پتا ہے کون کیا بات کر رہا ہے. اس یقول و امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما, ان میں سب سے زیادہ صائب الرائے, صحیح رائے والا کہے گا کہ نہیں تم تو ایک ہی دن رہے تھے. وہاں ان میں جو صائب الرائے ہوگا, یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی دن رہے تھے, آخرت میں رہائش کے اعتبار سے وہ ایک دن کا تناسب بھی نہیں پڑتا ہو, مگر ان میں جو زیادہ سب سے زیادہ محسوس کرنے والا ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں 10 دن تو تم بہت لمبی بات بول رہے ہیں, ہم تو ایک ہی دن رہے تھے. یس علی نسان الجبال, لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں, پہاڑستان میں, ان کو پتا ہے کہ پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے اور کیسا جو ہے اس کی حیبت ہوتی ہے. کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ آخر ان کا ہوگا کیا. خاص طور پر جبال مکے کے اطراف میں قرب جوار میں رہنے والوں کو خوب اندازہ ہے کہ کتنی پہاڑیاں ہیں. اور جن جن ملکوں کے اندر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے, سینکڑوں میلوں تک پہاڑ اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ, اس کے اندر کا پورا نظام, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا؟ آتے ہیں سب مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ فقد ينصفها ربي نصفا, آپ یہ فرما دیجئے کہ تمہارا میرا پروردگار ان کو ریزا ریزا کر دے گا, بالکل باریک بنا دے گا. فیضر وہ خان صفصفا, اور ایسا چتیل میدان زمین پہ بنا دے گا, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہ اس میں گڈھا ہوگا نہ گڑا ہوگا. کوئی اٹھی ہوئی چیز زمین پہ ابری ہوئی ہو کوئی نہیں رہے گی, اور کوئی گڑے کی چیز نہیں, پوری یہاں سے وہاں تک مسطح فلاٹ ہو جائے گا, مسطح زمین. اور کوئی چیز نہیں, ایک درخت نہیں, ایک بلڈنگ نہیں, کچھ نہیں. جیسے سب ساری زمین کی ساری بلڈنگوں پہ جیسے بلڈوزر چلا دیا جائے اور ختم کر دیے جائیں گے پورے, انسان بھی نہیں رہیں گے, جانور بھی نہیں رہیں گے, پہاڑ بھی نہیں رہیں گے, درخت بھی نہیں رہیں گے, کوئی بلڈنگ نہیں رہے گی, کوئی عمارت نہیں رہے گی, یہاں سے وہاں تک سب ختم. فیضر وقان, بالکل چٹیل میدان کر دے گا اللہ پاک, سب سب لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہ تو اس کے اندر کوئی تیڑاپن رہے گا اور نہ اس کے اندر نشیب و فراز ہوگا, اونچ نیچ ہوگی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له, اس دن ایک اور کام ہوگا کہ لوگ بلانے والے کے پیچھے لگ جائیں گے اور کوئی کجی نہیں کر سکے گا. جب لوگوں کو زندہ کریں گے اسرافیل علیہ السلام دوسری پھونک سے, تو لوگ جیسے ہی زمینوں سے اٹھیں گے, حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے زمین سے جیسے پودے اٹھتے ہیں, جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے جیسے ہریالی اگتی ہے, سبزی اگتی ہے, ترکاری اگتی ہے, چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں, ایسے لوگ سر اٹھائیں گے. اب یا تو اس دنیا میں تو پیدا ہوتے نا, ڈلیوری کا سسٹم ہے, ویسا نہیں ہونے والا. وہاں تو کوئی ہے نہیں ڈلیور کرنے کے واسطے, جو کرنے والا ہے ڈلیور وہ بھی اندر ہی ہے. تو وہاں پہ تو نہ مرد ہے کوئی نہ عورت ہے کوئی, تو یہ لوگ ہوں گے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے, حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے زمین سے پودا اگتا ہے. تو جب سب اٹھیں گے, حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1000 سال تک تو اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے سارے, جیسے درخت کھڑا رہتا ہے. حالانکہ ہوش ہوگا سب کو, درخت نہیں ہے وہ, انسان ہی ہوں گے وہ, لیکن ہولناکی اور پریشانی میں, اور اجازت نہیں ہوگی کسی کو اپنی جگہ سے منہ کرنے کے, کھڑے رہے تو کھڑے رہیں, 1000 سال گزریں گے اس میں. آپ بولیں گے کہ بھوکے پیاسے, تو بولے بھوک بھی رہے گی اور پیاس بھی رہے گی, لیکن کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں, رہنا بس. اللہ تعالیٰ نے جو اس دن سے ڈرایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بہت شدید دن کہا, بہت سخت کہا. اپنے حساب سے جس چیز کو وہ سخت بول رہے ہیں آپ اندازہ کیجیے. فتح فتح تخونا ان کفر تم جو میں یج عل ولدانہ شیبا, کیا ہوگا تمہارا اس دن اگر تم نے کفر والی زندگی گزاری, جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا, بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے اس کی پریشانی کو دیکھ. تو اس دن جب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اٹھے ہوئے ہوں گے زمین سے, اگ کے پودوں کی طرح سے, تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام صخرۃ القدس پر, بیت المقدس کے جو پتھر ہے اس کا, وہاں پر کھڑے ہو کر ایک آواز لگائیں گے, حدیث شریف میں آتا ہے, اور یہ کہیں گے کہ تمہارا پروردگار تم کو ایک جگہ جمع ہونے کو کہتا ہے تاکہ تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے. تو جیسے ان کی آواز آئے گی سب لوگ موو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم الدین یتبعون الداعیہ, اس دن لوگ پکارنے والے کی پکار کے پیچھے چلیں گے. لا عوج لہ, اور کسی قسم کی کجی ٹیڑھا پن نہیں کر سکیں گے, آئی بائی شائی نہیں ہو سکیں گے. ایٹنا مروڑنا, انکار کرنا, نہ ماننا, یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہوگا. وخشعت الاصوات للرحمن, اور رحمان کے لیے ساری آوازیں پست ہو چکی ہوں گی, کسی کو بولنے کا منہ کھولنے کا یارہ نہیں ہوگا, سب کے منہ بند ہو جائیں, کچھ بولے جیسا نہیں, کس کو بولیں کیا بولیں, اور حیبت اتنی ہوگی. فلا تسمعوا الا ہمسا, آپس میں اگر کچھ بولنا ہے تو سوائے کچھ کچھ کے اور کچھ نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں بالکل آہستہ سے بات کریں, اس میں سین سین کی آواز آتی ہے, کچھ شور والی آواز. حالانکہ ساری مخلوق جمع ہوگی اس دن, اولین اور آخرین جمع ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے جمع ہوں گے, اور سارے جنات بھی جمع ہوں گے. جنات انسانوں کو دیکھیں گے, انسان جنات کو دیکھیں گے, وہاں ایک دوسرے سے چھپنے کا نظام نہیں ہے. تو وہاں اتنی پوری بھیڑ کے اندر کسی آدمی کو یہ یارہ نہیں ہوگا کہ وہ زور سے آواز نکالے, سب اتنی پریشانی میں ہوں. وخشعت الاصوات للرحمن, ساری آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا, اور سوائے ہمس کے اور سوائے آہستہ بات کے اور کچھ سنائی نہیں دے گا. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ, اس دن ایک اور کام ہوگا, سفارش کسی کے نہیں چلے گی. میرا کام کیسے بنے گا, کس سے میں اپنا کام بناؤں, تو سفارش نہیں چلے گی. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ, اس دن شفاعت نہیں نفع دے گی کسی کو. الا من اذن له الرحمن, سوائے ان کے جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی کہ ہاں تم سفارش کرو. ورضی له قولا, اور سوائے اس کے جس کی بات سے رحمان راضی ہوگا, جس کے بولنے سے رحمان راضی ہوگا وہی بولے گا, دوسرا بولے گا تو پھر وہ بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پائے گا. اور پھر وہ بولنے والا جب بولے گا کہ جس کے بارے میں شفاعت کر رہا ہے اس کی اجازت ملے کہ ہاں اس کے بارے میں تم شفاعت کر سکتے. وہاں کا شفاعت کا اور سفارش کا سسٹم الگ ہے اس دنیا کے سفارش کے مقابلے میں, اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. دنیا کے اندر سفارش اور شفاعت جو ہوتی ہے وہ نامعلوم بات کے علم میں لانے کا نام ہے. یہ قابل ہمدردی ہے آدمی, قابل رحم ہے آدمی, واقعتاً پریشان ہے, ان کو نہیں معلوم ہے جن کے پاس یہ آدمی جا رہا ہے. تو درمیان کا آدمی یہ بولتا ہے کہ بھائی واقعتاً میں جانتا ہوں اس کو, یہ بیچارہ قابل رحم ہے, آپ اس پر فضل فرما دیجیے, آپ کے پاس یہ چیز ہے, آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. تو یہ سفارش کرنے کا کام دنیا میں علم میں لانا ہوتا ہے اس آدمی کی ضرورت کو اور اس آدمی کے قابل رحم ہونے کو. آخرت میں سفارش اس کام کے لیے نہیں ہے, یہ کام نہیں کرے گی سفارش, اس کام کے لیے ہے ہی نہیں سفارش. وہاں پر وہاں آخرت میں جو سفارش ہے دنیا میں جن لوگوں کو لوگ کم اور معمولی سمجھتے تھے ان کی عزت دکھانے کے لیے ہے کہ جن کو تم معمولی سمجھتے تھے آج ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ فلا فلا قسم کے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں. ہم سنیں گے ان کی بات. اور یہ جو سفارش کرنے والے ہیں ان کی جو محبوبیت ہے ان کا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کو دکھانے کے لیے یہ ہمارے محبوب ہیں. اس موقع پر ہم ان کی بات رکھنا چاہتے ہیں بس ہماری مرضی ہے. الا من اذن له الرحمن, رحمان نے جس کو اجازت دی ہوگی. جتنے معبودان باطلا کو پوچھتے تھے مشرکین وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ آج ہم سے ناراض ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں, ان کو بول کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرا لیں گے. ہم جن کی پوجا کرتے ہیں جن کے ساتھ خوش آفیدگی رکھتے ہیں یہ ہماری سفارش وہاں کر کے اللہ کو خوش کر دیں گے, کیونکہ ہم اس وقت یہاں اللہ کو خوش نہیں کر سکتے. ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, لہذا ہم ان کی ہی پوجا کر لیتے ہیں, یہ کل کے دن ہمارا کام بنا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہاں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. جس کو میں بولوں گا وہ سفارش کرے گا, جس کے بارے میں تم توقع کر رہے ہو وہ نہیں کرے گا. اور اللہ نے بتا دیا کہ معبودان باطلا تو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے, ان کو بھی جہنم میں ڈال. جتنے پتھروں کی پوجا ہوگی وہ سارے پتھر جہنم میں جائیں گے, جتنے لکڑیوں کے بت بنا کے پوجا گیا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سونے کے پتل کے چاندی کے جو بھی غیر اللہ کی جتنی پوجا ہوئی سوائے ان محبوب بندوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں بحیثیت یعنی وہ چیز نہیں ہے وہ بلکہ بندے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں, تو ان سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری کیوں کی گئی, اور اسی میں ان کا پتا پانی ہو جائے گا. اور مگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دے گا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں جن کی پوجا کی گئی دنیا, ان کو نہیں ڈالا جائے گا ان کے ساتھ جہنم میں. لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا کی گئی یا خیالات کے طور پر نام رکھ لیے گئے اسٹیچو بنا دیا ہے کہ اس کا ایک نام رکھ دیا اس کی پوجا شروع کر دی. اللہ نے فرمایا کہ یہ نام ہے جو تم نے رکھ لی, حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے, کبھی اس میں جان آئی نہیں اس لکڑی میں جس کو تم نے جس کا اسٹیچو تم نے بنایا ہے اس کی تم پوجا کر رہے ہو. تو آخرت میں سفارش کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے, انبیاء ہیں سب سے پہلے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دیگر انبیاء ہیں, صحابہ کرام ہیں, شہداء ہیں, حفاظ ہیں, حاجی ہیں, علماء ہیں, ان لوگوں کو ان کی محبوبیت کے اعتبار سے اجازت دی جائے گی کہ تم فلاں فلاں کی, تم اتنے آدمیوں کی, تم اتنے آدمیوں کی سفارش کر سکتے ہو, فلاں فلاں قسم کے لوگوں میں کر سکتے ہو, ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی, اس میں مقرر کر دی جائیں گی. لیکن کوئی مشرک ہے کافر ہے اس کے اوپر سفارش کی اجازت نہیں ہوگی, کہ مشرک کی سفارش نہیں کرنا کوئی, کافر کی سفارش نہیں کرنا کوئی, بدعتی کی سفارش نہیں کرنا کوئی, اور جو گنہگار ہیں ان کی اجازت دی جائے گی, اس میں بھی لمٹ رہے گی ہر ایک کی. یہ فرمایا الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے کہ رحمان نے جس کو اجازت دی ہو, ورضی له قولا, اور اس کی بات سے رحمان راضی ہو, جس کے بولنے سے رحمان راضی ہو بس وہی بولے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, لوگوں کے سامنے کی باتوں کو پیچھے کی باتوں کو اللہ پاک جانتا ہے, اس لیے کسی کو بتانے اور جتانے کے لیے کسی کی سفارش نہیں ہے وہاں پہ. قابل رحم ہے یا نہیں ہے, ضرورت مند ہے یا نہیں ہے, مجبور ہے یا نہیں ہے, یہ بحث نہیں ہے یہاں پر, وہاں سب معلوم ہے. والد ان بدات صدور ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, سامنے کی باتوں کو لوگوں کے وہ جانتے ہیں اللہ پاک, اور جو پیچھے ہیں ان کے وہ سب جانتے ہیں. ولا یحیطون بہ علما, اور لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا, جو مخلوق ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا, ان کو احاطہ نہیں ہے, احاطہ تو اللہ کو ہوتا ہے, کور تو اللہ کرتے ہیں سب کو, اللہ کو کوئی کور نہیں کرتا. اور جو علم کی بات ہے پوری وہ سب لوگوں کو نہیں معلوم ہے. وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور سارے چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو کہ زندہ ہے اور اس کے لیے جو قیوم ہے. اللہ پاک کی صفت ہے حی القیوم, سب اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے. بڑے بڑے فرائنہ, بڑے بڑے جبابرہ, بڑے بڑے قیاسرہ, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے ملاحدہ ملحدین اور دہریے اور سرما قسم کے لوگ, غرور اور تکبر والے, پیسے والے, عہدے والے, دولت والے, سب کی بڑائی خاک میں مل جائے گی اور سب اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے. وانت الوجوہ, سارے چہرے ساری گردنیں جھک جائیں گی. للحی القیوم, اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور اس کے لیے جو کہ قائم رہنے والی ہے. وقد خاب من حمل ظلما, اور جو ظلم لے کر آیا ہوگا وہ بڑا نقصان وزن اٹھائے گا. ظلم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرک سے کی ہے. اس دن جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہوگا وہ بڑے نقصان میں رہے گا. یہ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے نا وہ توحید ہے. توحید کے ساتھ آدمی چلا گیا تو گناہ کا جو معاملہ ہے نا وہ ایڈجسٹیبل ہو جائے گا ایک معنی میں. وہ کس ٹائپ کا ایڈجسٹیبل ہوگا مگر ہوگا ایڈجسٹیبل. لیکن توحید اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اس لیے اسلام توحید کی جو دعوت دیتا ہے تو اسلام میں توحید ہے کیا, شرک ہے کیا, ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اللہ پاک کی توحید کا قائل رہنا. توحید کے مناتے ہیں ایک قرار دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسے اللہ چاہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ویسا رکھنا جیسے اللہ چاہتے ہیں, اپنی فہم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے اعتبار سے. توحید سب سے بڑی بنیاد ہے اسلام کی. وقد خواب من حمل ظلما, اور جس نے ظلم کو اٹھایا ہوگا وہ بڑا نقصان اٹھائے گا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, اور جو آدمی عمل کرے گا نیک اور ایمان اس کے پاس ہوگا, ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا تو پھر وہ نہیں اندیشہ کرے گا کسی قسم کے ظلم کا, اور نہ اس کو اندیشہ رہے گا کسی قسم کی کمی کا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی کام کیا اور اس کا بدلہ اس کو نہیں دیا گیا, اس میں کمی نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام نہیں کیا غلطی وغیرہ کا اور اس کے سر پہ تھوپ دیا گیا کہ نہیں تو نے یہ بھی کیا تو نے یہ بھی کیا تو نے یہ بھی کیا. ظلم اس پر نہیں ہوگا اور ہضم اس کے ساتھ میں نہیں ہوگا. ہضم کے معنی کمی کیا تھے, نہ کمی ہوگی اس کے ساتھ میں نہ زیادتی ہوگی. جو نیک عمل کرے گا اور ایمان کے ساتھ کرے گا, اور اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ عمل کیے جانے والے عمل کا نام ہی نیک عمل ہوتا ہے. عمل کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا. غیر مسلم کے ساتھ غیر مسلم کا لفظ بولنے کے بعد میں نیک عمل کا ورڈ جمتا ہی نہیں. وہاں پہ کسی کا کوئی نیک عمل رہتا نہیں, غیر مسلم کا کوئی نیک عمل نہیں ہوتا. جتنے عمل غیر مسلم کرتے ہیں اس میں کوئی نیک عمل نہیں ہے. کیونکہ نیک عمل کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ کرنے والا مومن ہونا, تو وہ عمل نیک ہے. اگر کرنے والا مومن نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہوتا. دوسری شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم یا کم از کم اللہ کی اجازت کے دائرے میں ہونا, تو وہ نیک عمل ہے. کرنے والا مومن ہے لیکن اپنی مرضی سے اس نے کوئی حکم سجیسٹ کر لیا ہے, وہ نیک عمل نہیں ہوتا. تیسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کام جس کو وہ کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے دائرے میں. یہ دو الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں. ایسے بالکل سنت کے موافق ہونا, اور ایک کم از کم یہ ہے کہ خلاف سنت نہیں ہونا. ویسے کام حضور نے نہیں کیے لیکن وہ خلاف سنت نہیں کہلاتے. خلاف سنت کا ایک اصول ہے, ضابطہ ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا یا کم از کم طریقے کی اجازت کے دائرے میں آنا, یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا. کسی بھی عمل کے نیک ہونے کا حکم لگنے کے لیے چار شرطیں چاہیے. ایک یہ کہ کرنے والا مومن ہونا, دوسرے یہ کہ وہ کام اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونا, تیسرے یہ کہ وہ کام نبی کے طریقے کے دائرے میں ہونا, اور چوتھے یہ کہ اس کام کے کرنے کا محرک جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونا. اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ نہیں ہے تو نیک عمل بھی برا عمل ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ نیک عمل بھی برا ہو جاتا ہے. بدعت اسی کو بولتے ہیں. بدعت میں نبی کے طریقے کی مخالفت ہوتی ہے. عمل میٹیریل برا نہیں ہوتا اس کا. کرنے والا غیر مومن نہیں ہوتا. کرنے والا غیر مخلص ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل نیک نیتی کے ساتھ میں کر رہا ہے, اپنے بھلے کے لیے, لوگوں کے بھلے کے لیے, لوگوں میں دینداری آنے کے لیے. ایسا کرے تو لوگ کام میں لگے ہوئے رہتے, چلو ایسا کرا دو. نبی کے طریقے کے خلاف والی بات اس پر صادق آ گئی اگر, تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہوتا. وہ تو بدعت ہے, وہ تو گناہ سے بھی زیادہ برا گناہ ہے. بدعت جو ہے وہ چوری سے بھی زیادہ, شراب خوری سے بھی زیادہ بری چیز ہے. سور کھانے سے زیادہ بری چیز ہے بدعت کرنا. سور کھانا برا ہے, اتنا برا نہیں جتنی بدعت بری ہے. نبی کے طریقے کی مخالفت اگر اس پر اپلائی ہو جاتی ہو کہ نبی کے طریقے کی مخالفت کے دائرے میں ہے, یہ وہ بدعت ہے, وہ نیک عمل نہیں ہوتا. پھر میٹیریل چاہے کتنا ہی نیک عمل ہو, پیسے چاہے کتنے ہی لگائیں اس کے اوپر, محنت کرنے والا کتنی ہی اس پر محنت کرے. کام کرنے والا مومن ہونا, اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونا، نبی کے طریقے کے دائرے اور سرکل میں ہونا، اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا، تو وہ اس عمل کو نیک بولتے ہیں. ان چار چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر مس ہوئی تو وہ نیک عمل کے دائرے میں نہیں آتا، پھر وہ بد عمل ہی ہے یہاں سے مطلب. اس لیے فرمایا وہی عمل میرے صالحات وہ مومن. اور اسی وجہ سے چونکہ کرنے والا مومن ہونا ہے، تو مومن کے پاس ایمان کا نور جتنا ہوگا، اور ایمان اور مومن کے پاس میں معرفت جتنی ہوگی، اس کے اعتبار سے عمل کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. یہ خاص پوائنٹ ہے. کرنے والا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کرنے والا مومن ہو. جس لیول کا مومن ہوگا اس لیول کا اس کا عمل محسوب ہوگا، حساب اس کا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ایمان والے اور کتنے بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ اگر ابو بکر ایک رات کا عمل مجھے دے دیے تو میری پوری زندگی کا عمل میں ان کو دے سکتا ہوں. ان کے ایک رات کا عمل وہ مجھے دے دیں، اس کا سوا مجھے لے لینے دیں، میری پوری زندگی کا وہ لے لیں، اس کے لیے میں تیار ہوں. یہ بولتے وہ سمجھتے تھے کچھ، آخر وہ تو ان کے پاس میں تو جو ذہن جو علم ان کے پاس میں تھا، بہت زیادہ علم تھا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت عمر کے ساتھ چلے گئے، بقیہ ہمارے میں جو کچھ ہے وہ ایک ہے بس. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں جس نوعیت کی معرفت آدمی کے پاس ہوگی، جس نوعیت کا اخلاص آدمی کے پاس ہوگا، جس نوعیت کی حبی نسبت اللہ کے ساتھ ایمان آدمی کے پاس ہوگی، جتنا قوی ایمان جس کا ہوگا اس کے عمل کی کوالٹی جو ہے نا اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. زہر کی چار رکعتیں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، زہر کی چار رکعتیں صحابہ بھی پڑھتے تھے، پھر زہر کی چار رکعتیں اللہ کے اولیاء بھی پڑھتے تھے. تو ہمارے چار رکعتوں میں، اللہ کے ولی کے چار رکعتوں میں، اللہ کے حضور کے صحابی کے چار رکعتوں میں، سب ایک ہی ثواب میں نہیں آئیں گے. وہ چار ایٹھی ہم بھی دیتے، چار ایٹھی اولیاء اللہ بھی دیتے تھے، چار ایٹھی صحابہ بھی دیتے تھے، چار ایٹھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے. تو وہ چار ایٹھی چار ایٹھی میں ہے کہ کتنا کون کتنا دیا، ویسا نہیں ہے وہ مسئلہ. حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو کسی کو صدقہ کرے گا تو بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا دیے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہاں کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، وہ کوالٹی کی بات ہے کہ وہ چیز اتنی قیمتی ہو جاتی ہے دینے والے کے ایمان کی قوت کے حساب سے. اس لیے عمل میں جو جان آتی ہے اصل میں وہ ایمان اور معرفت کے اعتبار سے آتی ہے. کیسی کتنی معرفت اللہ کی اس کو ہے، کتنی قوت اس کے ایمان میں ہے، کتنا توکل اس کے پاس ہے، کتنی محبت اس کے پاس ہے. کیونکہ جتنا کامل ایمان ہوگا صفات ایمان اتنے کامل ہوں گے. وہاں اخلاص بھی ویسی ہوگا، وہاں توکل ویسا ہوگا، وہاں صدق ویسا ہوگا، وہاں خلوص ویسا ہوگا، وہاں محبت ویسی ہوگی، وہاں معرفت ویسی ہوگی، وہاں چاہت ویسی ہوگی، وہاں نیت ویسی، سب چیزیں اسی اعتبار سے پھر اللہ آتی ہیں اس کے اوپر. یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اور ایمان اس کے پاس ہوگا تو پھر وہ کمی اور زیادہ کسی قسم کے ظلم کا اندیشہ نہیں رکھے گا اور نہ کوئی کمی اس کے ساتھ ہوگی. وکذلک انزلناہ قرآنا عربیا، اسی طرح ہم نے اتارا ہے قرآن کو عربی زبان میں. وصرفنا فیہ من الوعید، اور بار بار پھیر پھیر کر ہم نے اس میں وعیدیں سنائی ہیں. لعلہم یتقون، تاکہ سننے والے ڈر جائیں. یہ جو قیامت کے منظر کو بیان کیا نا اللہ پاک نے، تو سننے والا آدمی جو یقین رکھتا ہے اللہ کی بات پہ تو گھبرائے گا، بھائی یہ ہونے والا ہے، کیا ہوگا اس دن، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم سے تو کچھ ہو رہا ہی نہیں، بات دیکھے تو واقعی پیچھے. تو اس دن جب میدان حشر میں سب لوگوں کو بلا لیا جائے گا، جمع کر لیا جائے گا، تو وہاں ہے کیا یہاں دینے کے واسطے؟ کچھ بھی نہیں، پہلے سے ہاتھ اٹھا دینے والی بات ہے، وہی کچھ بھی نہیں ہے، جو جوتے ووتے جو بھی ریڈی، کچھ کرے جیسا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بار بار وعیدیں جو سنا رہے ہیں وہ ڈرنے کے لیے سنا رہے ہیں کہ ڈرو، ڈر کے ذرا صحیح ہو جاؤ گا. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں سننے والے. اور یحدث لہم ذکرا، اور ان میں نصیحت پیدا ہو جائے. نصیحت کرنا الگ ہے، نصیحت پیدا ہونا الگ ہے. تو نصیحت کرتے کرتے نصیحت کا اثر دل لینے لگے اور منوا لے اپنے آپ کو اور فیصلہ کر لے کہ نہیں بھائی واقعی چینجز ہونے ضروری ہیں، کچھ تبدیلی ضروری ہے، چھوڑو یہ منمانی کو، چھوڑو منچاہی کو، چھوڑو دل لگیوں کو، اور چھوڑو خواہشات نفسانیوں کو، اور کب تک جو ہے نا یہ نفس و شیطان کی غلامی رہیں گی، اس سے نکلو، اور کب تک اپنے آپ کو ہم غفلت والی زندگی میں اپنا وقت گزاریں گے، اس سے باز آ جاؤ. یہ ٹائم تو اسی طرح پاس ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے, تیاری ہم نے کچھ نہیں کی تو کیا ہوگا. تو یہ بار بار جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آتی ہے وہ اس لیے تاکہ لوگوں میں ذکر پیدا ہو جائے, نصیحت پیدا ہو جائے اور لوگوں میں ڈر آ جائے. تعالی اللہ الملک الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے, بہت برتر ہے, بہت عالی ہے, اور وہ بادشاہ ہے اور وہ برحق ہے. صحیح بادشاہ وہی ہے, صحیح حاکم وہی ہے, صحیح کنٹرولر وہی ہے, اصلی کنٹرولر وہی ہے, وہی اسی کی چلتی ہے. ٹیمپرری طور پر لوگوں میں جو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور ڈھیل دی ہوئی ہے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. اللہ تمہارے الملک الحق تو وہی ہے, سچا بادشاہ, صحیح بادشاہ. فتعال اللہ الملک الحق. فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه, اور قرآن پاک جب نازل ہو رہا ہو تو وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اس کو پڑھنے کی جلدی مت کیجیے. اس سے پہلے بھی ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ پاک نے یہ بات فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی بھول نہ جائیں, اس وجہ سے آپ نازل ہونے کے دوران پچھلی آیتوں کو پڑھتے رہتے تھے, اور جو نازل ہوتا تھا اس کو آپ بولنے جاتے تھے کہ جو نازل ہو رہا اس کو آپ بول لیں تاکہ اچھا میمورائز ہو جائے, کہیں کوئی لگ رہنا کہ بے فکر ہو یہ وحی اتر رہی ہے اس کو اترنے دو. اترنے کے بعد میں یاد کرانا آپ کا کام نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے. آپ نہیں بولیں گے ہم بول رہے ہیں, کیونکہ بلانا ہمارے قبضے میں ہے, نہیں بلانا ہمارے قبضے میں. ہم پڑھوائیں گے ہماری ذمہ داری ہے, پڑھانے کے بعد اس کا مطلب سمجھائیں گے ہماری. آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, آپ خالی رکھ بیٹھے رہو, نازل ہو رہا تو لیتے رہو بس سنتے رہو. لا تحرک به لسانک لتعجل به, قرآن پاک کو پڑھنے کے واسطے آپ اترتے وقت میں اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے پڑھنے کے لیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ, ہمارے ذمے اس کی حفاظت ہے, آپ کے پاس محفوظ رکھنا ہے اور ہمارے ذمے اس کو پڑھوانا ہے. فیضا کرانا ہو فقط یا قرآنہ, جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اتباع کرتے رہیے پڑھنے کی. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. تو کیا مطلب ہے, کہ کیا میننگ ہے, وہ بھی چکر میں مت جاؤ, پہلے آ جانے دو, ایک چیز کو پہلے اسٹائل ہو جانے دو, اس کے بعد میں تفصیل اس کی آئیں گے, پوری سامنے آتے چلے جائیں گے. یہ اللہ نے فرمایا, یہاں پر بھی یہی فرمایا, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه, اور جلدی مت کیجیے آپ قرآن پاک میں اس کے وحی مکمل ہونے سے پہلے. یہ جملے بھی اس قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے. حضور اپنے ہی بارے میں کہیں کو بول لیں گے یہ بات, اگر ان کا ہی کلام ہوتا ہے تو. غیر مسلم بولتے نا کہ محمد کا کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے, انہوں نے اپنا بنایا ہوا, وہ انہیں بنانے والے ہیں اور ان پر ہی تم بھی ہو رہی ہے کہ آپ ایسا مت کرو, آپ ایسا مت کرو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اتار رہے ہیں, ذرا اب یہ خود وحی الہی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ پاک کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. خود آپ کا خود ساختہ نہیں ہے, خود بنایا ہوا نہیں ہوتا, خود لکھا ہوا, خود کہا ہوا نہیں ہوتا. یہ وقر رب زدنی علما, اور آپ یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وقر رب زدنی علما, علماء نے فرمایا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی, کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, نہایت نہیں ہوتی اس کی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی اور یہ فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو رب زدنی علما. اور حالانکہ حضور نے فرمایا اسی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. دیکھنے میں قرآن پاک اتنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور ہم جب پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ بات بولی گئی شاید. اس کے اندر اتنے علوم ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کے مضامین مجھ پر اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ تم 90 اونٹوں پر اس کو لاد نہیں سکتے. پتہ نہیں اس میں ایسے علوم رکھے, اللہ کا علم ہونے کی وجہ سے اس میں ایسا پھیلاؤ ہے. آدمی کو اس کی سمجھ کے اعتبار سے دکھتا رہی ہے اتنی بات بولے سر, وہ اتنی بات ہی نہیں ہے وہ. تو جب بزرگوں کا یہ حال ہے, اور اسی طرح کی بات حضرت علی سے بھی منقول ہے, حضرت علی نے بھی فرمائی ہے یہ بات, اور یہ لوگ جھوٹ بولنے والے, کوئی مبالغہ کرنے والے, ہوا میں اڑانے والے تو ہے نہیں, ان کی کیا ضرورت پڑے گی جو ایسی باتیں بولنے. وہ معرفت ہوتی ویسی ہے. وہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, حافظہ ان کا کرامات تھا. کرامات حافظہ کا مطلب یہ تھا, انہوں نے فرمایا کہ کتنی موٹی کتاب ہو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 16 سال تک اس کے پورے الفاظ دوہرا سکتا ہوں, صرف ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد. کتنی موٹی کتاب, ہزاروں کتابیں ان کو زبانی یاد تھی, وہ دماغی کو جیسا اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا, لیکن حافظ نہیں تھے, حافظ نہیں ہوئے آخر تک. فرمایا کہ حافظ میں اس لیے نہیں بن سک رہا ہوں کہ ایک آیت پڑھا تو اتنے مضامین اس کے کھلتے ہیں کہ پھر مجھے ناگلا یاد رہتا نہ پتلا یاد رہتا. اس میں جو علوم ہیں اس میں جو کما وہ ہے وہ اتنا کھلتے ہیں وہ کہ میرا دماغ ادھر چلا جاتا ہے. وہ فوراً اتنا غلبہ ہو جاتا ہے ان کا کہ اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے. وہ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے یاد نہیں رہتا, وہ بھول جاتا ہوں. تو پوری عمر حافظ نہیں ہو سکے. اور حال یہ تھا کہ کوئی کتاب ان سے پڑھوا لو آپ ایک مرتبہ صرف اور 16 سال تک اس کے الفاظ دہرا سکتے تھے. اور یہ کہا کہ اگر کوئی کتاب کو میں 3 مرتبہ دیکھ لوں تو عمر بھر کے لیے بے فکری. کبھی نہیں بھولا میں. بخاری شریف زبانی یاد تھی, مسلم شریف زبانی یاد تھی, ترمذی زبانی یاد تھی, ابو داؤد زبانی یاد تھی, معتن زبانی یاد تھے, ساری حدیث کی کتابیں ان کی زبانی یاد تھی. ایسا بھی نہیں کہ مبالغے سے بولتے تھے, بولے خالی نہیں. لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کو یاد ہے. جب کوئی آدمی آ کے کوئی حدیث پڑھتا تھا بولتا تھا کہ بخاری میں فلاں جگہ پر یہ ہے, تو اس کو بولتے کہ بلا بخاری میں فلاں جگہ فلاں صفحے میں جو یہ الفاظ تم پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہے. دسیوں مرتبہ اس کا تجربہ ہوا. ان کو بولتے تھے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے وہاں پہ. اسی وجہ سے ان کے سامنے کوئی آدمی حدیث وغیرہ کے خلاف میں بول ہی نہیں سکتا تھا, چلتا ہی نہیں تھا کوئی, وہ فوراً پکڑتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پر عمل کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بڑے معانی رکھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا, قرآن پاک کے علوم آپ پر کھلے ہوئے تھے, مگر اللہ نے فرمایا کہ وقر ربی جتنے علم, آپ یہ فرمائیے کہ پروردگار میرے علم میں آپ اضافہ فرمائیں. جتنے علم میں اضافہ ہوتا ہے اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی قوت اور نور میں اضافہ ہوتا ہے. اب وہ ان کے معاملے الگ ہیں, انبیاء علیہ السلام کے معاملے اور انبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. تو ہمارا شما کو تو ہمیشہ طالب علمی میں ہی رہنا چاہیے زندگی بھر کے واسطے. اطلب العلم من المہدی الی اللہدی, علم کو حاصل کرتے رہو بچپن سے لے کے قبر میں جانے تک. قبر میں جانے تک طالب علم سمجھتا رہا اپنے علم کو اضافے کی کوشش میں رہنا, مجھے اس کو تازہ کرنے کی کوشش میں رہنا. اور تازہ کیا, اپنے کو تو ہر وقت نیا ہی رہتا ہے, پرانا تازہ ہوتا ہے. اپنے پاس تو اتنی کمی ہے کہ وہ نیا ہی نیا, ایک بحر ناپائیدہ کنار ہے. مطلب رب جتنے علم. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو شروع فرما رہے ہیں یہاں سورۃ طہٰ میں. ایک جملہ شروع میں یہ فرما دیا رکوع شروع ہونے سے پہلے, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ, ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا پہلے, آدم بھول گئے. فَنَسِيَ, آدم بھول گئے. ایک وعدہ ہم نے ان سے لیا تھا, بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور جیسے پختگی چاہیے تھی وہ تھی نہیں وہاں پہ. یہ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے نہیں پایا ان میں عزم, یعنی وہ جو مضبوطی وہاں چاہیے تھی جنت میں جس کے لیے ان کو چھوڑا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو تو حق ہے, جو چاہے بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کا فرمایا کہ وہ میں نے اس کو جو اور ہمارے اپنے انداز میں جو زبان کا محاورہ بنتا ہے وہ ایسا ہی بنتا ہے, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اصل قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ بنتا ہے نہیں پایا ہم نے ان میں عزم, وہ مضبوطی نہیں تھی ان کے اندر, نہیں پائی. اور آدم میں نہیں پائی کا مطلب آدم زاد پورا, یہ جو آدم زاد ہے نا یہ بات پہ رہتا نہیں بولنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کام میں اس کو لگاتا ہوں جمتا نہیں اس سے, اگر جم جائے تو کیا ہو اس کا, اور جم جائے تو اس کو کیا کچھ میں نوازوں گا کیا کچھ میں دوں گا. تو اب آدم علیہ السلام کے قصے کو اس کے بعد میں بیان فرما رہے ہیں, اور شروع اس طریقے سے فرمایا ہے, تھوڑا سا شکایت والا لہجہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب کے علم میں اضافہ فرمائے, اور جو چیزیں عبرت کی نصیحت کی اور آخرت کے یقین کی ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کو مستقر فرما دے, اور اس کا تاثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, اور اپنی اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کو سمجھ لینے اور پھر آخرت کی تیاری کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, اور اس قرآن و حدیث کے نور کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرمائیے. اس کے اثرات سے اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دیجیے. اے اللہ قرآن والی جو زندگی ہے اس زندگی پر چلا دیجیے ہم کو, اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. وہی ہمارے لیے میسر فرمائیے, وہی ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ اس قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں میں ہم کو شامل نہ فرمائیے. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں میں ہمارا نام ہو. اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہم اس کی تلاوت کا بھی ارادہ کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کا بھی ارادہ کرتے ہیں, اس کے حقوق ادا کرنے کی رعایت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اے پاک پروردگار آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے, اور ہمیں اس قرآن پاک کے حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, اور آپ کی طرف سے اس نازل کردہ علم کو قبول کر لینے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا
وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.